اور آپ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور پھر 6 شوال سن 8 ہجری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ حوازن، جو حنین کی جگہ پر طائف کے مقام پر جو لوگ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو گئے تھے اور ان کے دل میں یہ بھڑاس تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ان کے بتوں کی تذلیل کی گئی ہے، ان کے بتوں کو توڑا گیا ہے، ہم کسی بھی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ وہ گھروں سے اپنی مویشیاں، اپنی بیویاں، اپنے بچے سب کو لے کر نکلیں کہ اب لوٹ کر نہیں آنا ہے، یا تو ان کو مار دینا ہے یا خود سب کچھ لٹا دینا ہے۔ طائف کے مقام کے لوگ جو قبیلہ ثقیف کے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معاملات کی اطلاع ہوئی کہ یہ جمع ہو رہے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کتنا مال انہوں نے جمع کر لیا؟ فرمایا حضور اتنی تلواریں ہیں، اتنے نیزے ہیں، اتنے ہیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ اسلام کے لیے ہی مال غنیمت بن جائے گا۔ اور پھر 10 رمضان کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف آئے، اور تقریباً یہ 26 دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے، اور 6 شوال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ ثقیف اور حوازن کے مقابلے کے لیے صحابہ کو جمع کیا، اور ٹھیک پھر اسی سن کے اعتبار سے پورا مہینہ کہ 10 شوال سن 8 ہجری کو سرکار طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد سرکار مدینے کی طرف نہیں گئے، بلکہ غزوہ حنین کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ ثقیف، قبیلہ حوازن سے مقابلے کے لیے، جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، طائف اور مکہ کے درمیان وہ جگہ جو اب طائف میں شمار ہو چکی ہے، حنین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں روانہ ہوئے۔ کافر اپنے عزائم کے اعتبار سے، میں نے گزشتہ درس میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے پہلے سے جنگی ترکیبیں کر رکھی تھی، اور بار بار مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اہل مکہ نادان تھے، جنگی ترکیبوں کو نہیں جانتے تھے، اس لیے بار بار بدر میں، احد میں، احزاب میں ان کی شکست ہوتی رہی، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ وہ حال کریں گے کہ ان کو پتا چلے گا کہ یقیناً انہوں نے کسی جنگجو قوم کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ اور انہوں نے حنین کے میدان کو منتخب کیا، حنین کا میدان جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے، پہاڑی سلسلوں والا میدان ہے، کہ جس کے پیچھے اگر 20-25 آدمی چھپ بھی جائیں تو آنے والے شخص کو پتا نہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مسلمان اس میدان میں پہنچتے، مالک بن عوف، جو مشرکین کے اس لشکر کے سپر سالار ہیں، انہوں نے پہلے ہی اپنے زبردست قسم کے جنگجو، کہ جن کے فتح اور جن کے شجاعت کے ترانے طائف میں گائے جاتے تھے، ان کو جمع کیا، 5-5، 10-10، 15-15، 20-20 کر کے ان پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے انہیں جمع کر دیا، کھڑا کر دیا، اور فرمایا جب مسلمان اندر آئیں گے انہیں کیا پتا چلے گا کہ جناب اس میدان میں، کیونکہ میدان ہے، وہاں ایک پہاڑی ٹیلا ہے، وہاں ایک پہاڑی ٹیلا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے کمین گاہوں کا۔ اب جب مسلمان اس کو نشیبی علاقہ سمجھ کر داخل ہوں گے، تو آپ دیکھنا کہ جب وہ درمیان میں آ جائیں تو آگے کے لوگ بھی وہاں سے ظاہر ہو جائیں، اور جن کو یہ کراس کر کے چلے گئے ہوں تو پیچھے والے بھی ظاہر ہو جائیں، اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو دبا کر وہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اب یہ پوری جنگی ترکیب ان کی جانب سے ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روانہ ہوئے تو مقدمۃ الجیش، لشکر کا وہ حصہ جو سب سے سامنے ہوتا ہے، ایک حصہ سامنے ہوتا ہے، ایک دائیں ہوتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے، ایک درمیان میں ہوتا ہے، تو جو سامنے ہوتا ہے اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، جو دشمن کو سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے، اور جو دائیں جانب ہوتا ہے اس کو میمنہ کہتے ہیں، اور جو بائیں جانب ہوتا ہے اسے میسرہ کہتے ہیں، اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ قلب لشکر ہوتا ہے، قلب جیش ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ درمیان میں ہوا کرتے، کہ درمیان میں رہ کر دائیں والوں کو بھی ہدایت دے سکیں، بائیں والوں کی بھی ہدایت دے سکیں، اور مقدمۃ الجیش کو بھی ہدایت دے سکیں۔ مقدمۃ الجیش لشکر کا سب سے سرا، اور پہلا حصہ جیسے حنین کی وادی میں داخل ہوا اس کا داخل ہونا تھا کہ جناب مشرکین طائف نے حملہ کر دیا، اور اتنا گھمسان قسم کا وہ حملہ تھا اور اتنا سنگین حملہ تھا کہ احد کے اندر بھی جو بھگدڑ مچی تھی وہ اس کے سامنے عشر عشیر بھی نہیں تھی، اور یہ کہ صحابہ اکرام جنہیں ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میدان شروع بھی ہوا کہ نہیں ہوا، وہ تو سمجھ رہے تھے آگے جا کے مارکہ شروع ہوگا، آگے جا کے معاملہ شروع ہوں گے، ان کی تلوار نیام کے اندر ہے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، احساس بیدار نہیں ہے، ابھی جا رہے ہیں، سفر کی تھکن ہے، اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اب جا رہے ہیں، تقریباً یہ چار دن یا تین دن کے درمیان کا سفر ہے جو طے کر کے یہاں پر یہ پہنچ رہے ہیں، تو اب انہوں نے جب حملہ کر دیا تو ایک خطرناک قسم کی بھگدڑ مچ گئی، اور اس وقت انسان ہے، صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنی سواریوں کو کس جانب کریں اور دشمن کو کس انداز میں روکیں، تو ایک ہی صورت تھی کہ سواریاں منہ پھیر کے بھاگی، تو جب اب منہ پھیر کے بھاگی تو اب چہرہ کفار کی طرف نہیں ہے، پشت کفار کی طرف ہے، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سواری پر ثابت قدم تھے، آپ کے جبین مقدس پر رتی برابر بھی ملال اور پریشانی کے حالات نہیں تھے، اور بلکہ سرکار یہی زبان سے فرماتے تھے یا انصار اللہ وانصار رسولی انا عبد اللہ ورسولہ الیہ ایہا الناس، کہ اے اللہ کے مددگار اور اے اللہ کے رسول کے مددگاروں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں کہ پیٹ دکھا کر بھاگنا نہیں، آگے آنا، اور اس وقت جو تقریباً 13 کے قریب صحابہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے، باقی تقریباً لشکر 30 سے 40 ہزار کے قریب تھا، سارا کے سارا پیچھے نکل گیا، اور صرف یہ 13 یعنی سامنے 30 ہزار کے قریب مشرکین موجود ہیں، اور مسلمانوں کا لشکر تقریباً 30 ہزار سے 40 ہزار کے برابر ہے، یہ پیٹ دکھا کر پیچھے نکل گیا، صرف اس مارکے کے اندر 13 صحابہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہو گئے، جن کا نام نامی اس میں گرامی تبرکن پیش کر کے میں آگے چل جاتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضی مل کر کہیے محبت سے، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحب زادے ابو سفیان بن حارث جو سرکار کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، جن کے ایمان کا واقعہ اور جن کی بشارت کا واقعہ ہم نے گزشتہ درس میں پیش کیا، ابو سفیان اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت جعفر اور حضرت فضل بن عیاس اور حضرت قسم بن عباس، ربیہ بن حارث، اسامہ بن زید، احمد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جم کر سرکار کے ساتھ موجود رہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے صحابی حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ارداؤ ہنہ نے، کہ جب بھگدڑ مچی تو سب سے پہلے انہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تین مزید صحابہ کا نام آتا ہے، ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ایک حضرت مولا علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارداؤ ہنہ، اور ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، یہ 13 کے قریب صحابہ تھے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھے ہوئے تھے، انہی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یہ بھاگے کیوں نہیں، نکلے کیوں نہیں، فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ڈٹے رہے، اس کی وجہ کیا تھی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر سکینہ اور تمانیت اور بے خوفی کی فکر اتاری تھی، اور یہ جو 13 صحابہ جڑے ہوئے تھے نبی کے قلب کی وساطت سے ان کے قلب پر بھی سکینہ اتر رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس وقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش، جو سرکار سفید دراز گوش پر سوار تھے، جس کو سمجھانے کے لیے عرض کروں خچر، سرکار سفید دراز گوش پر سوار تھے، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور اس وقت حضرت ابو سفیان بن حارث نے کفار کے ساتھ قتال کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت خوش ہوئے، اس پر ایک تفصیلی بحث گزری ہے، اور سرکار نے ان کو جنت کی بشارت مرحمت فرمائی، اور جب سرکار نے انہیں اپنے جانب کر کے ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ میں نے مکہ میں سرکار کو بڑی اذیت دی ہے، سرکار نے میرے اس ایمان کو تو قبول کیا لیکن مجھے مسکرا کر دیکھا نہیں، میرے لیے کوئی بشارت نہیں دی، جس سے یہ لگتا ہے کہ سرکار مجھ سے ناراض ہیں، وہ ہمیشہ حضرت عباس سے کہتے تھے کہ آپ سرکار کو راضی کرنے کے لیے کچھ کہیں. حضرت عباس کہتے ہیں میں موقع دے کر سرکار کی خدمت میں عرض کروں گا. اور آج ایسا تھا کہ ابو سفیان سرکار کے سامنے ڈٹ کر لڑ رہے تھے, سرکار نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر جس سے ہی چہرے مبارک کو دوسری جانب کیا تو حضرت عباس نے دیکھ لیا سرکار کے چچا نے کہ سرکار بڑی ٹکٹکی باندھ کر ابو سفیان کو دیکھ رہے تھے. تو سرکار سے حضرت عباس نے کہا کہ حضور آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان کے دل میں ایمان کتنا راسخ ہے, وہ مشرکین سے کیسے لڑ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ہاں. کہا کہ حضور یہ آپ سے بڑی محبت بھی کرتا ہے. سرکار نے سر مقدس کو ہلا کر فرمایا کہ ہاں. کہا کہ حضور اس کے دل میں خلیش ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں. سرکار نے فرمایا میں تو ناراض نہیں. کہا حضور کوئی بشارت مرحمت فرمائے. اس جملے کا کہنا تھا کہ حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان بن حارث کی پشت پر گویا کہ زور سے ہاتھ مارا اور وہ جانب جب متوجہ ہوئے تو سرکار کی زبان مقدس سے ان کے لیے الفاظ نکلے یا اخی کہ اے میرے بھائی قربنی میرے قریب آ جاؤ. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت زمین کے سارے سرخ اونٹ اور زمین کے تمام جواہرات اور انعام و زندگی لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی, مجھے اس قدر خوشی نہیں ہوتی جس طرح کے زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی کہہ کر خطاب کیا. اور فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے رہا نہ گیا, میں آگے بڑھا اور اپنی تلوار کو ایک جانب پھینک کر سرکار کے قدموں میں گر گیا. فقبلت رجلہ فی الرکاب, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دراز گوش پر سوار تھے اور آپ کے پاؤں رکاب پر لگے ہوئے تھے. فرمایا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی اور میں سرکار کے نورانی پاؤں کو بوسا دینے لگا, میں سرکار کے پاؤں کو چومنے لگا. اس وقت سرکار میرے سر کو سہلاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یا ایھا الناس ابو سفیان ابن حارث من شباب اہل الجنہ, کہ جو جنت کے نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہے ان میں سے میرے قدموں میں پڑے ہوئے اس ابو سفیان کو دیکھ لے. تو یہ حضرت ابو سفیان کو وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت مرحمت فرمائی. حضرت گرامی جب یہ بھگدڑ کا مقام تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے چہرے مبارکہ کو دیکھا کہ اس پر کوئی گویا کہ پریشانی کے اثار یا خوف کے اثار نہیں تھے, بلکہ سرکار پہلے سے بھی زیادہ تیز اپنی سواری کو کفار کے لشکر میں داخل کر رہے تھے اور تلوار کو فضا میں لہرا رہے تھے کہ قریب جو آئے تو اسے واسیل جہنم کر دیا جائے. حضرت گرامی تو اب یہ جو 13 صحابہ بھی سرکار کے ساتھ تھے تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو دیکھا کہ جو پشت دکھا کر پیچھے جا رہے تھے, تو اس وقت سرکار نے حضرت عباس اپنے چچا, کیونکہ حضرت عباس کا قد بھی بہت لمبا تھا اور ان کی آواز بھی بہت بلند تھی, وہ بہت زور سے آواز نکالتے تھے اور ان کی آواز میں گویا کہ بڑا روب ہوا کرتا تھا, تو حضرت عباس سے سرکار نے فرمایا کہ چچا جان آپ زور سے پکاریں. یہ بخاری مسلم میں بھی روایت کتاب المغازی میں موجود ہے کہ آپ زور سے آواز نکالیں یہ جماعت کی طرف جو جا رہی انصار کی جماعت سمورا جو ہے جو ان کا قبیلہ ہے ان کو بلائیے کہ وہ پیچھے لوٹ کر نہ جائیں. تو اس وقت حضرت عباس نے گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ایک بہت زور آواز لگائی کہ یا معشر الانصار یا اصحاب الثمرۃ للمہاجرین الذی بایعوا تحت الشجرۃ ویا للانصار الذین آؤوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے گروہ انصار, اے بیری کے درخت کے نیچے نبی پاک سے جہاد کا وعدہ کرنے والے اور نبی پاک کے قدموں میں جان دینے والے, اے تخت شجرہ درخت کے نیچے, اس بیری کے درخت کے نیچے جنہوں نے سرکار کی بیعت کی تھی, اور اے وہ انصار صحابہ کہ جنہوں نے اپنے بچوں تک کو رسول پاک پر قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا بیعت کی تھی, تم آج میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو. یہ آواز جب گویا کہ حضرت عباس کی پہنچی تو یہ آواز اس قدر بھاری تھی, اس کے بارے میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس آواز کا روب ایسا تھا یوں لگتا تھا جیسے بہت بڑی کوئی چٹان زمین پہ گر گئی ہے, اتنی زوردار آواز تھی, جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اگر حاملہ اونٹنی بھی ہوتی تو حضرت عباس کی آواز سن کر اس کا حمل ثابت ہو جاتا. یعنی اتنی بھاری آواز اور اتنے زور سے حضرت عباس نے گویا کہ یہ کلمات ادا کیے تھے, یوں لگتا تھا جس طرح کے پہاڑ کی سخت مضبوط پتھریلے پہاڑ کی کوئی بہت بڑی چوٹی زمین پر گر گئی ہے اور اس سے دھڑام کر کے جو آواز پیدا ہوتی ہے, اس قسم کا ایک روب دار گویا کہ نقارہ تھا کہ جو حضرت عباس ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے گویا کہ زبان سے صادر ہوا. حضرت گرامی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ جس وقت یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے کہ یا معشر الانصار, تو اس وقت جو پہلا گروہ جو پہلے قریب تھا سرکار سے پیچھے مڑنے والوں میں انصار کا, اس نے روک کر کہا کہ لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معک, حضور ہم حاضر ہیں اور آپ خوش ہو جائیے کہ ہم لوٹ کر آ رہے ہیں. یہ پہلے لشکر نے کہا, پھر پیچھے لشکر نے کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے فوراً اپنی سواریاں موڑی اور گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے آگے بڑھے. روایت میں آتا ہے کہ بعض سواریاں ڈر گئی، جانور ہیں کیونکہ اتنی تیر کی بارشیں ہو رہی ہیں، اتنا شور و غل ہو رہا ہے اور کافروں کی طرف سے نقارے پیٹے جا رہے ہیں اور ترانے جہاد کے گائے جا رہے ہیں تاکہ جوانوں کے اندر جوش اور جذبہ گویا کہ باقی رہے، تو سواریاں گھبرا گئی. تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے جو سواریاں مڑ نہ سکی سواریوں کو ویسی چھوڑا اور آدمی اسے چھلانگ مار کے تلوار کو ہاتھ میں لے کر دوڑتے ہوئے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو. یہاں پر ایک سوال کا اور ایک جواب دے دوں میں. بعض نادان یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلوات السلام کے اندر زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قال، یا چیختے ہیں چلاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. انہوں نے پڑھا، سلام پڑھنا بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے کہا آپ چلاؤ نہیں تو کھڑے ہو کر خاموشی سے پڑھ لو، تو تمہیں پڑھنا نہیں ہے، صرف ایک بہانے نکالنا ہے. تو کہتے ہیں جی آپ یہ زور سے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، یہ ناجائز ہے. اس میں بحث نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے بیٹھنا پڑھنا چاہیے، یہ جو آپ زور سے پڑھتے ہیں نا تو یہ نبی کا ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ، آپ کو بھی پتا چل گیا کہ بے ادبی کیا ہوتی ہے، یعنی یہ کہ مینڈکی کہنے لگی کہ میں حور ہوں، ایک اردو کا بڑا مقولہ ہے شہر کے اندر، میں صرف اسی جملے پر عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی کہنے لگے کہ ادب اور بے ادبی کیا ہوتا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ بے ادبی ہے، تو بتائیے کس طریقے سے بے ادبی ہے. تو کہا جی سورہ احزاب میں آیت موجود، اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب میرے نبی کے سامنے آوازوں کو بلند مت کرو. تو کہا دیکھا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے سامنے آوازوں کو بلند مت کرو، اور تم اگر باواز بلند پڑھتے ہو تو یہ تو آواز بلند ہو گئی، یہ تو بڑی سخت بے ادبی ہے. تو ہم نے کہا یہ جو حضرت عباس نے کھڑے ہو کر اتنا زور سے چیخ ماری، اور وہ چیخ ایسی تھی کہ اونٹنی کا حمل بھی گر جاتا، تو کیا حضرت عباس کو بھی اس میں شامل کر لو؟ تو یہ دجل اور فریب ہے. یہ جو آیت ہے جس سے اس بات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ نبی کے سامنے اس وقت کی ممانعت ہے جب سرکار کلام کر رہے ہیں. اس کا شان نزول بھی اس بات میں، جب سرکار قبیلہ عرب سے کلام کر رہے تھے تو حضرت ثابت بن قیس جو ثقل سماعت کے تھے، ثقل سماعت کے تھے، بھاری سنتے تھے، تو وہ سرکار کے قریب گئے، سن نہیں پائے، تو زور زور سے کہتے تھے کہ حضور میری طرف بھی کچھ بات کریں، حضور مجھے بھی سمجھائیں، تو ان کی آواز سرکار کی آواز پر بلند ہو جاتی تھی، اور اتنا کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں. اب وہ ثقل سماعت تھے، معذور تھے، لیکن رب کریم کی قدرت کو یہ بھی گوارا نہ ہو. وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب میرے نبی کلام کر رہے ہو، تمام تفسیر شان نزول کے ساتھ ہی ہے، تو اس وقت اپنی آوازوں کو بند رکھا کرو، زور سے مت پکارا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور صرف میرے حبیب جب کلام کر رہے ہوں اس وقت اپنی آوازوں کو بلند کرنا یہ تمہارے لیے خطرے کی بات ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میرے محبوب کو یاد کرنے کے لیے عامیانہ انداز نہ اختیار کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو عامیانہ الفاظ میں بلاتے ہو، چچا جان، مامو، اوئے سن لو، اس قسم کے جو جملے ہیں جو ایک عامیانہ ہے، رب نے فرمایا اس عامیانہ جملے سے بھی میرے محبوب کو خطاب نہ کرنا. فرمایا اگر تم نے یہ خطاب کیا عامیانہ جملے سے، جس طرح کہ کبھی گویا کہ کارکن لیڈر سے بے تکلف ہو کر الٹی سیدھی بات کر دیتا ہے، یا بات کوئی جملہ کس دیتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے کہ یہ تمہارے حاکم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور تمہاری نماز روزہ ایمان سب ان کے ادب کے ساتھ مشروط ہے. تم خدا کے نیک بندے اور خدا کے بندے جب بنو گے، جب ان کا ادب کا خول اور رنگ تم پر چڑھ جائے گا. اب دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہو تو ایمان والے لیکن نبی کی آواز پر جب نبی کلام کر رہے ہوں اپنی آواز کو اگر تم نے بلند کر دیا اور نبی کو انداز عامیانہ طور پر پکارا، تو رب کریم فرماتا پھر مجھے تمہاری ایمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تمہاری نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انتحبت، کتنی سخت سزا ہے. فرمایا انتحبت اعمالکم، میں تمہارے سارے عملوں کو برباد کر دوں گا، اور عمل صرف کفر سے برباد ہوتے ہیں، عمل صرف کفر سے برباد ہوتے ہیں. اللہ فرماتا انتحبت اعمالکم، میں تمہارے سارے عملوں کو برباد کر دوں گا، اور صرف عمل برباد ہو گئے تو چلو تم نے توبہ کر لی پھر مسلمان ہو گئے، لیکن فرمایا کہ نبی کی بے ادبی میں یہ ہے کہ تمہارے عمل اس انداز میں برباد ہوں گے کہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا تم اسلام سے نکل جاؤ گے. اللہ اکبر، یعنی اتنا اندھا کر کے کافر کیا جائے گا الاعیاذ باللہ، تو یہ مقام عظمت مصطفیٰ ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی ادنا سی بھی توہین کرے اور آپ کی آواز پر آواز کو بلند کر دے تو رب کریم کی قدرت پر وہ اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ رب اسے گویا کہ اس کے عمل کو برباد ہی نہیں کرتا بلکہ اس طریقے سے برباد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوتا ہے اور دراصل ہوتا نہیں. اللہ اکبر. تو یہ عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ جب ہے کہ جب سرکار کلام کر رہے ہوں, اور اس کے آگے آگے آیت بھی اس بات کی زبردست وضاحت کرتی ہے کہ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا اور باہر نہیں آتے تھے. جب اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے گفتگو کرتے تو ان سے کہتے ذرا بولو تم اس بات پر کیا کہنا چاہتے ہو, تو حضرت ابو بکر انتہائی دھیمے انداز میں بولتے. سرکار کہتے ابو بکر اتنے دھیمے انداز سے تم منہ میں کیا رکھا ہے, تو دیکھتے کہ منہ میں کنکر رکھا ہوا ہے, زبان کے نیچے کنکری رکھی ہوئی ہے تاکہ کنکری کا روب اور اس کا شکل میرے منہ میں رہے تو اس کی وجہ سے مجھے یاد آئے کہ اس بارگاہ میں باواز بلند نہیں بولنا ہے. تو یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی. اللہ فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, محبوب جو تیرے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور جھکاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے تیرے حضور اپنی آوازوں کو پست کر دیا انہی کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی طرف پھیر دیا. اب یہ بشارت مرحمت فرمائی تو ثابت بن قیس کو سرکار نے فرمایا کہ بلاؤ. وہ گئے صحابہ بلانے کے, انہوں نے کہا نہیں میں تو کافر ہو چکا ہوں, میرے تو ایمان سلب ہو گیا, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. اب حالانکہ معذور ہیں, ان کے بارے میں تو آیت اترنی نہیں چاہیے, لیکن حضرت گرامی دیکھیں یہ عظمت مصطفیٰ اور بارگاہ الوہیت کے اندر میرے حبیب کا مقام ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر معذور بھی ہو تو اس کا بھی عذر نہیں چلتا. اگر خدا کو کوئی گالی دے دے تو اس کی معافی اگر وہ مانگے تو شریعت میں موجود ہے کہ جناب اس کی معافی قاضی عدالت میں دے دے گا, لیکن اگر اس نے نبی پاک کی توہین کی ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ عظمت ہے حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب دیکھیں مشرکین نے خدا کے خلاف بولا 360 خدا بنائے, وہ ایسا مستغنی ذات کا مالک ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا اس کو مانے اسے پرواہ نہیں, ساری دنیا نہ مانے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے محبوب کے معاملے میں اس قدر غیور ہے اور غیرت رکھتا ہے کہ اگر ابو لہب نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ تب بن یا محمد, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو رب کریم نے اس سے رب کریم کی قدرت نے درگزر نہیں فرمایا بلکہ پوری سورت اتار دی, تبت یدا ابی لہب و تب, کہ میرے محبوب کے ہاتھ نہیں ملعون ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے. تو یہ کہ سرکار کی طرف سے دفاع کرنا یہ رب کی سنت ہے اور رب کرتا ہے, کیونکہ ابو لہب نے تو ایک دفعہ کہا, اور وہی خدا ہے کہتا ہے کہ بندوں کے 70 عیبوں کو جس نے ایک عیب کو ڈھانپ دیا رب اس کے 70 عیبوں کو ڈھانپے گا. ولید بن مغیرہ نے سرکار کی گستاخی کی, رب نے سورہ قلم کی ابتدا کے اندر اس کی 10 برائیاں گنوائی کہ وہ چغل خور ہے, نیکی سے روکنے والا ہے, ناک چڑھانے والا ہے, حسد رکھنے والا ہے, اور اس کی سب سے بڑی برائی کہ اتل بعد ذالک ذنیم, بعد ذالک ذنیم, محبوب سب سے بڑی بات یہ کہ وہ زنا کی اولاد ہے, بعد ذالک ذنیم, وہ زنا کی اولاد ہے. تو زنا کی اولاد ہے اور وہ حلالی نہیں ہے تو یہ معاملہ تو رب جانتا تھا, لیکن جب اس نے رب کے محبوب کی گستاخی کی تو خدا نے اس عیب کو بھی ظاہر فرما دیا کہ یہ تو زنین ہے, اس کی کیا حیثیت, اور پورے عرب میں اسے رسوا کر دیا. تو یہ پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آقا کا نام لے رہے ہیں, بلکہ غیرت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ان کا کوئی مخالف ہو تو آقا کی عظمت کا دفاع بھی کرنا چاہیے, اور اس میں کلمات بھی کہنے چاہیے کہ اس قدر رب غیور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق سے بات کرو, میں نے کہا جو رب کے اخلاق پر نہ چڑھے تو سب سے بڑا بد اخلاق ہے. اخلاق تم اپنی چوپڑی اپنی کتابوں سے نکالو گے یا رب سے سیکھو گے, اور رب کا اخلاق یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, یہ رب کا اخلاق ہے. رب کا اخلاق یہ ہے کہ جو اس کے محبوب کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کے ایک ایک عیب کو کھول کر گویا کہ بیان کر دیا جائے, اور صرف نہیں کہ وہ آیت اس وقت اتری اور رب کا جلال ٹھنڈا ہو گیا اور بات ادھر ادھر ہو گئی اور قرآن میں نہیں لکھا گیا, بلکہ قیامت تک مسلح پر پڑا جائے گا, مسجدوں میں گستاخ رسول کی مذمت کی جائے گی, اس کی بربادی کے لیے الفاظ کہے جائیں گے, اسے حرام کی اولاد یعنی زمین, حلال کی زمین زنا کی اولاد کے الفاظ مسلح پر کہے جائیں گے, قرآن میں کہا جائے گا. گستاخ رسول کو زمین کہا جائے تو گناہ نہیں ہے, 40 نے کیا ہے, زا پر 10, نون پر 10, یا پر 10, میم پر 10, تو جو گستاخ رسول ولید بن مغیرہ کو ذمیم کہے گا وہ گناہگار نہیں ہوگا، رب کے اخلاق کا پرتو ہو جائے گا اور نیکیاں بھی پائے گا۔ کبھی اس فلسفے کو تو سمجھے کہ خدا نے ہمیں نمازوں کے لیے پیدا کیا ہے یا کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو اصل بندگی کیا ہے کہ جس کو اقبال بھی کہہ گیا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ ملا جی سمجھے کہ بس سر ہی رگڑتے رہو تو یہی دین ہے، تو وہ داڑھی کٹا کر اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ دین نہیں ہے، دین کی طرف آنا ہے۔ اصل دین تعظیم مصطفیٰ ہے، اصل دین تعظیم مصطفیٰ ہے۔ فاضل بریلوی نے یہی کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی یعنی اصل شے تو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، تعظیم ہے، اور یہی ایمان کا حاصل ہے۔ اسی کو شاعر مشرق نے ایک جگہ پر گویا کہ بڑے واضح طور پر کہا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی اصل شے جو روح محمدی وہی اصل ایمان ہے، اور یہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر گویا کہ موجود رہا۔ تو یہاں سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دربار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جملے کہنے منع ہے یا حرام ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب حاضر ہوتے تو دربار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جملے ارشاد فرماتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے حضور کسی بات کا کوئی کہنا ہی ناجائز ہے تو یہ مسجد نبوی کا امام جو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے دیتا ہے تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اذان کی میں بات نہیں کرتا، نماز کی بات نہیں کرتا، یہ جو اپنی حکومت کے لیے دعا ہوتی، شاہ فہد مر گیا اس کے لیے دعا، عبدالعزیز مر گیا تو اس کے لیے دعا، تو یہ جو سرکار آرام فرما رہے ہیں یہ آیت لا ترفعوا وہاں صادق نہیں آتی، یہ صرف مصطفیٰ جانے رحمت پر صادق آتی ہے، یہ صرف یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے پر صادق آتی ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کر جو سارے بڑے بڑے مائکوں پر بن داؤد کے لیے اور بن سعود کے لیے ساری دعائیں کی جاتی ہے، اس وقت وہ لعنت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں؟ تو دین کسی کے ابا کا یا کسی حکومت کا نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول کا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ممانعت اس وقت کی گئی ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول تقریر فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول گویا کہ اس کا ذکر کر رہے ہوں۔ تو اب یہ صحابہ جب حضرت عباس کے کہنے پر لوٹے، آخری بات یہاں پر ایک واقعے کے طور پر عرض کروں، پھر اس کو آنے والے درس میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ سیرت کے ایک ایک گوشے سے صحیح عقائد کے پھوٹتے ہوئے اتنے چشمے ہیں حضرات گرامی کہ میں نہیں سمجھتا سیرت کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس نے سیرت نہیں پڑھا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، وہ عقیدہ سمجھ نہیں سکتا، وہ ایمان سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم نے درس درس حدیث نہیں رکھا، درس سیرت رکھا ہے، اس لیے کہ نبی پاک کی زندگی کو ہم سمجھے، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر حدیث ہے اور آپ کی زندگی کے اندر قرآن ہے، کہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ تو حال سیرت ہے اور سرکار کی زندگی کے اندر قرآن ہے، سرکار کی زندگی کے اندر شریعت ہے، سرکار کی زندگی کے اندر حدیث ہے۔ تو اگر زندگی ہی کو نہ سمجھ پائے تو نہ قرآن سمجھ پائیں گے، نہ حدیث سمجھ پائیں گے، نہ دیگر اور معاملات کو سمجھ پائیں گے۔ حضرت گرامی جب حضرت عباس نے ایک زوردار نعرہ لگایا تو وہ سارے صحابہ لوٹ کر آئے، اور لوٹ کر جب وہ آئے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو سرکار نے انہیں حکم دیا کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے، اس طرح بن کے کھڑے ہو جاؤ اور زبردست انداز میں ایک ساتھ ہی مشرکین پر حلہ بول دو، اور قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ رب العزت اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، دہشت گردی نہیں کرتے، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قتال نہیں ہے، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے، یہ قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ سب دہشت گردی ہے۔ کچھ دن پہلے یہ سب سے بڑا ٹھیکیدار اسرار احمد کو بھی ٹی وی پر بلایا گیا تھا، اور اسے بھی جب کمپیئر نے دبا کر پوچھا کہ یہ ہے تو اس نے دبے الفاظ میں کہا یہ جہاد میں یاد نہیں ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند سے جب اسد مدنی آئے تھے ملتان میں، یہ اخبارات جنگ کے بھرے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی جس کو جہاد کہہ رہے ہیں، یہ نظام الدین ابھی چلے گئے دنیا سے، وہ جس کو جہاد کہہ رہے تھے، تو انہی کے مدرسے کے سب سے بڑے دیوبند یعنی جو تخم اصلی ہے وہاں کے جو سب سے بڑے امام آئے اسد مدنی، انہوں نے ملتان کے اندر کہا کہ کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاد نہیں ہو رہا، اور یہ جہاد نہیں ہے یہ دہشت گردی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ حرکت المجاہدین، یہ فلانا، یہ جو تمہاری جماعتیں ہیں، تو وہ اسد مدنی کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ جس نے بولا ہی نہیں بلکہ کانگریسی ملا ہونے کا پورا ثبوت دیا اخبار میں، اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، تو صرف مارنے کے لیے اور مروانے کے لیے ہمارے پاکستان کے بچے رہ گئے؟ یہ دیوبند کوئی خلائی مخلوق ہے مدرسہ دیوبند کہ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں ہے؟ تو حق فرمایا کہ دین کسی کے باپ کی، کسی کے مدرسے کی، کسی کے حکومت کی جاگیر نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ، اس سیاق و سباق کو دیکھا کریں اور ان اخبارات کو بھی دیکھا کریں کہ جس میں آئے دن کئی حقائق کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا قرآن نے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو اس کے نام کی سربلندی کے لیے، تبلیغی جماعت کی سربلندی نہیں، اپنے لوگوں کی سربلندی نہیں، اس کی رضا کی سربلندی کے لیے، اس کے نام کی سربلندی کے لیے جب وہ جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، صفن صف لگا کر۔ اللہ فرماتا ہے کیسی صف؟ کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسی دیوار جو بنیان مرصوص، مرصوص کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو نبی پاک نے فرمایا کفار کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی تھی۔ میرے آقا نے یہ بات مکہ میں نہیں فرمائی لیکن ہجرت کے بعد فرمائی، جب اسلام کو عروج پہنچ گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک دھماکہ کر کے بات کر دی جائے، اس کے بعد امریکہ اور جناب جو ہے کہ یورپ اور ہندوستان کے اندر قرآن جلائے جا رہے ہوں، اور مکہ مکرمہ اور اعوذ باللہ خدا امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرمائے کہ وہ حرمین شریفین پر حملے کی بات کر رہا ہو، یہ کب؟ یہ ان دہشت گردوں اور یہ بے حجامتے جو ملا ہیں، ان کی جو حکومتیں آ گئی ہیں، ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں پر، مدینہ منورہ پر حملے کے تانے بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، سننے پڑ رہے ہیں، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے۔ یہ اپنی جماعت کو پاپولر کرنے کے لیے، اپنا نجدی نظام لانے کے لیے ان کی کوششیں تھی، اور نام انہوں نے اس کا اسلام دے دیا، نام متحدہ مجلس عمل دے دیا، جو نام ہے وہ دیا۔ اصل تھا اپنے عزائم، اپنے بھڑاس، اپنے نظریوں کو پھیلانا، اسلام سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ حال ہی میں ایک چلتے چلتے میں ایک بات عرض کروں فکری طور پر، حال ہی میں حرم کے امام، کعبہ کے امام عبد الرحمان سدیس آئے تھے، انہوں نے اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، معاملات ہونے چاہیے۔ اس وقت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں استاذ العلماء مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہ اسی وقت آپ نے آن لائن اس بات پر بات کی کہ کعبے کے امام کا یہ کہنا بہت خوش آئین ہے کہ یقیناً مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن کیا کعبے کے امام خود اس فکر میں آگے ہیں؟ خود انہوں نے ایک مکتبہ فکر کو اٹھا کر سعودی عرب میں رکھ دیا ہے کہ کعبے کے اندر کوئی دوسرا کچھ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ نام آپ سیاسی بیان دے رہے ہو، کعبے کے امام ہو آپ، آپ کہہ رہے ہو کہ جناب مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر یہ لڈو کھلانے تک ہے تو ٹھیک ہے، پریس کانفرنس بہت اچھا بیان ہو، یہ لڈو کھائیں اور چلے جائیں، بات تو ٹھیک ہے، اور اگر بات واقعی میں یقینی ہے تو آپ پھر عملی کردار کریں نا۔ کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کی بنیاد جو ہے حرمین مقدس، اس میں جب مسلمانوں کو احترام ملے گا، عزت ملے گی، گویا کہ سینے کا شرح ملے گا، وسیع نظری ملے گی، تب مسلمانوں میں محبت پیدا ہوگی۔ وہاں سے ساری ایڈ پاکستان میں سنیوں کو مارنے کے لیے، دہشت گردی کے لیے، سب ریال کی ایڈیں آتی ہے، تو وہاں سے ریال بھیج بھیج کر ساری دنیا کو تم نجدی اسٹیٹ بنانے کی فکر میں ہو، پھر کہنے میں جی مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف ایک خام خاکی خام خیالیاں ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ کعبے کی عظمت ہے، اور کعبے کے امام کی عظمت جب ہوگی کہ جناب جب وہ بات کرے جو قرآن کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو، اور اس پر عمل کر کے بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اگر چاہتا تو اس پر کچھ بولتا نہیں، آپ کو اور اپنے قریب کرنے کے لیے بات کرتا، لیکن میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں پر مجھے حق بولنا ہے، مرید نہیں بنانا ہے بلکہ خود کو مراد پر پہنچانا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نبی پاک کی 13 سالہ زندگی آپ دیکھیں، سرکار علیہ السلام 40 صحابہ کے ساتھ، وہاں پر سرکار نے ظلم بھی سہے، گویا کہ شاب ابی طالب کے اندر معصور بھی ہوئے، 3 دن تک آپ معصور بھی رہے، سرکار نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، وہ ایک تحریک لے کے چلے۔ ان جاہل ملا اور ان دہشت گردوں والی فکر ہوتی تو آج اسلام یہاں تک پہنچتا ہی نہیں، کافر وہیں 40 کو نپٹا دیتے اور سارا معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا۔ یہ میرے آقا کی حکمت عملی تھی، یہ سیاسی بصیرت تھی کہ جس کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے، وہاں پر پوری جماعت تیار کی، اور ایسے مقام پر آ گئے کہ جب مدینہ منورہ کو ایک اسٹیٹ کے نام سے، ایک ملک کے نام سے پورا جزیرہ عرب نے قبول کیا، جب ایک ملک کے تشخص بڑھ گیا۔ میں نے صلح حدیبیہ میں پیش کیا، اب تک تو مسلمانوں کو بھاگے ہوئے کہا جا رہا ہے، مکہ سے بھاگے ہوئے، مکہ سے بھاگے ہوئے، لیکن صلح حدیبیہ میں جب سرکار نے ان کی ساری شکیں مانی، اور حضرت عمر نے کہا حضور یہ شکیں کیوں مانی؟ فرمایا چپ ہو جاؤ، یہ اپنے پاؤں کو خود باندھ رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے دستخط کر لیا تو مکہ کے کافروں کا دستخط کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ مدینہ الگ ملک ہے، مکہ الگ ملک ہے، اور یہ میرے آقا کی سیاسی بصیرت تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں میرے آقا نے کیسا غلبہ فرمایا. تو مین تھا کہ نفسیاتی طور پر لوگوں کے قریب آ جاتے. اس لیے نہ سرکار نے انسانیت کا ساتھ لیا نہ کسی اور چیز کا ساتھ لیا, بلکہ ایک انسانیت کا ساتھ لیتے ہوئے قوم کو مروایا نہیں بلکہ ان کو اپنے قریب رکھ کر تربیت دی اور اللہ سے دعا بھی کی اور زمین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے عمل بھی کیا اور اس کے لیے ایسے لوگ بھی بنائے کہ جن کا دل اللہ کی مخلوق کے لیے نرم تھا, اللہ کے مخلوق کے لیے نرم تھا. حضرت عمر جب بیت المقدس پر آئے تو یہودی بھاگنے لگے, فرمایا بھاگنا نہیں, جس گھر میں رہ رہے ہو رہو, جس گھر میں رہ رہے ہو رہو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. 8 سال کے قریب گویا کہ اسرائیل کی یہ زمین جو اسرائیل تو اب بنا ہے خود ساختہ, یہ عرب کی یہ زمین اور یہ عظیم حصہ فلسطین کے قریب کا رام اللہ کے قریب کا, جب مسلمان 8 سال کے بعد وہاں سے لوٹنے لگے اور حضرت عمر نے وہ وہاں ختم کر دیا اور لوٹ کر جب وہ آنے لگے تو اس وقت یہی نصارہ, ساری کتابوں میں موجود ہے تاریخ کی, یہ نصرانی مسلمانوں کے پاؤں پکڑ کر روتے تھے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. اور اس وقت یہ کہتے تھے ان کے گویا کہ جو ان کا سب سے بڑا پاپ تھا اس نے بائبل کو چوما اور ہوا میں لہرا کر کہا صحابہ کو دیکھتے ہوئے کہ کبھی ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو قائد منتخب کریں تو ہم عرب کے جوانوں کو لے کر آئیں, ہم عرب کے جوانوں کو لے کر آئیں. تو حضرت گرامی وہ کیا تھی, ایک حکمت عملی تھی, ایک انسانیت کا خیال تھا. چلتے چلتے آخری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو صحابہ اکرام سیسا پلائی ہوئی ایک دیوار کے مانند ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان پر حملہ گویا کہ شروع کر دیا. اور اس وقت میرے آقا نے فرمایا الان حمی الوطیس, اب جنگ کا تنور جو ہے اب وہ گرم ہو گیا ہے, اب اس پر گویا کہ مارکے کی گویا کہ صورت آ گئی اور صحابہ کرام علیہ مردوان گویا کہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور انہوں نے بھی قتال کیا جس میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن اس کے بعد وہ پیچھے نہ ہٹے. اس میں چند باتیں جنگ کے حوالے سے اور ہیں جس کو سمجھانا بہت ضروری ہے لیکن وقت میرے پاس نہیں, وقت میرا ختم ہو گیا. آنے والے درس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس میں مزید مبارک شانے کا اظہار ہوا اس جنگ کے اندر سرکار کے والدین کے ایمان کے حوالے سے اور جنگی ترکیبوں کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز غزوہ حنین کے اندر اور مالک بن عوف جو سرکار کے سامنے دشمن بن کر آئے تھے لیکن میرے آقا کے ایک ہی انداز تبسم سے ان کے دلوں سے سارے کفر کے بادل چھٹ گئے اور وہ حضور کے حاضر ہوئے اور انہوں نے سرکار کی خدمت میں شعر پڑھانا, وہ شعر بھی سننے کے لائق ہے. اور میرے آقا اس شعر سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر مرحمت فرمائی اور چادر مرحمت فرما کر انہیں جنت کی بشارت بھی مرحمت فرمائی. تو مالک بن عوف یہ ساری چیزیں اس جنگی ترکیب کے اندر ہیں. چاہتے ہیں یہ ہیں ہم کہ آہستہ آہستہ کر کے اس ہر گوشے کو واضح کیا جائے تاکہ ہر گوشے کے تحت جتنی نہریں نکلتی ہیں اس پر چیدہ چیدہ کلام کیا جائے تاکہ ہمارا درس ہر طریقے سے ایک مفید معاملات کے ساتھ مملو رہے, اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ہمارا مقصد کسی پر تنقید کسی کی تذلیل نہیں, ہمارا مقصد غلبہ اسلام کی فکر دلانا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جو صحابہ کرام علیہ مردوان سے ہم تک واصل ہے اسی پیغام کو آگے بڑھانا ہے. اور قوم کو صرف یہ بتانا ہے کہ پریس کانفرنسوں سے اور فوٹو کھچوانوں سے اور صوبائی اسمبلی اور اسمبلی اور سینٹ میں جانے سے اسلام میں اتحاد نہیں ہوگا. اتحاد جب ہوگا کہ جب حضور کے احترام کو سب لازم کر لیں گے. اسلام کا احترام بعد میں ہے, قرآن کا احترام بعد میں ہے, دین کا احترام بعد میں ہے, یہاں تک کہ خدا کا کلمہ بھی بعد میں ہے, پہلے احترام رسول ہے. اس لیے کہ جب تک ان کو نہیں مانیں گے تو نہ کلمہ پڑھنا فائدہ ہوگا, نہ اسلام اسلام بنے گا, نہ سارے معاملات ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ مومن نہیں ہے, اس لیے کہ نبی پاک کو نہیں مانتے. تو اس لیے کہ نبی اللہ ہے یہ دعویٰ ہے, نبی پاک آپ کی دلیل ہے. تو اسلام میں اتحاد, جہاد سے محبت, یہ ساری باتیں جب تک ایک مذاق لگتی ہے, جب تک ہم احترام رسول اور محبت رسول کو دل میں بسا کر محبت رسول کے پرچم تلے جمع نہ ہو جائیں, جب تک نہ جہاد کا شعور آ سکتا ہے, نہ جب تک اسلام میں اتحاد ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ خوش کرنے کے لیے آپ الیکشن آ رہا ہے, چار آئیں گے, محنتی آئے گا, قاضی آئے گا, فضلو آئیں گے, وہ چار باتیں کریں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ لڈو کھلائے, ووٹ لیے گئے, ڈیزل لیے, وہ سب کر لیے, سب ختم ہو گیا. لیکن اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد ہوگا حضور کی محبت سے ہوگا کہ جب میں بھی اپنے اوپر یہ لازم کر لوں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جب میں یہ لازم کر لوں بارگاہ رسالت سے کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا, نہ ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جب تک میں اپنے ماں باپ ہر شے کی عزت کو رسول پاک کی عزت کو جب تک اس پر مقدم نہ کر لوں اور جب تک آپ نہ کر لیں جب تک ہمارے معاشرے میں اتحاد نہیں ہو سکتا. صحابہ میں یک جہتی حضور کی محبت کی وجہ سے تھی. جہاد بعد میں تھا, نمازیں بعد میں تھی, اجتماع بعد میں تھا, رفتار برق اسلامی بعد میں تھی. اصل چیز جو اس جسم کے اندر روح تھی وہ روح ہے تعظیم مصطفیٰ تھی. اس لیے شاعر مشرق بھی سب چیز دیکھنے کے بعد تھک گئے. میں ایک بات کہوں تو جواب شکوا میں پھر آخر میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جناب اتحاد اسی کا نام ہے کہ کی محمد سے وفا. تو نے تو ہم تیرے ہیں. اتنے بڑے بڑے پیٹ, اتنے بڑے بڑی پگڑی, اتنے بڑے بڑے جبے, اتنے بڑے بڑے مدرسے, اتنے لمبے لمبے درسے. اگر ہم اس بات کو نہ سمجھ سکے تو اقبال ہی ٹھیک تھا کہ جنہوں نے نہ مدرسہ کھولا نہ کوئی معاملہ کیا لیکن وہ مراد تو پہنچ گئے. اچھی بات لے لینی چاہیے. بڑی پیاری بات کی, کاش اسی نظم کے تحت ہم جمع ہو جائیں کہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت تیری ہی توفیق سے ہر شے ہو سکتی ہے. ہمارے زبانی دعووں کو ہماری قلبی عزائم میں تبدیل فرما دے, ہماری تقریر کو ہمارے قلبی عزائم میں تبدیل فرما دے. مولا کریم ہمارے صفوفوں میں, ہماری صفوف میں اتحاد پیدا فرما, اور اتحاد تیری حبیب کی محبت کے تحت ہوگا. مولا اگر یہ باتیں ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو بنجروں کو بھی لالازار کر دیتا ہے, صحراؤں کو لالازار کر دیتا ہے, تو ہمارے دکھاؤں کو بھی اخلاص میں بدل دے. تیرے لیے بعید نہیں ہے جب تیری بجانب سے رحمت کے قطرے صحرا پر برستے ہیں تو وہ لہلاتا ہوا لالازار بن جاتا ہے. تو اگر ہمارا دل کسی کو دکھانے کے لیے, تجھے نہ دکھانے کے لیے ہے, تو مولا وہ رحمت کے چند قطرے ہمارے قلب پر بھی اتار دے تاکہ ریا کی بنجر وادی کے اندر تیرے اخلاص کے لالازار کھل جائیں اور مولا کریم تیری رضا نصیب ہو جائیں. ہمارا مقصد تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں, تیری رضا ہے, تیری رضا ہے, تیری رضا ہے. لیکن شیطان ملعون اور یہ فریبی دنیا تیرے قریب آنے سے ہمیں روکتی ہے. لیکن مولا ہم تیرے قریب آنا چاہتے ہیں, مولا کریم ہم قریب آنا چاہتے ہیں تیرے اس گھر کے اندر, تیرے اس گھر کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ گھر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ مولا یہ فریب دنیا اور یہ شیطانی وسوسائس ہمیں تیرے قریب آنے سے روکتے ہیں, لیکن ہم تیرے قریب آنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنا قرب عطا فرما, اپنے محبوب کا قرب عطا فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, آپ کی حاکمیت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کیسی ہے, کن کن قوموں پر اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا. مجھ جیسا ہے چمدا اس بات کی جرت نہیں کرتا. امام بوسیری نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے, آئیے انہی کے کلمات کو گنگناتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ بناتے ہیں. کاش ہماری نظروں میں مدینہ پاک کے وہ حسین مناظر ہوں اور گنبد خضرا کے وہ حسین اور پرکیف مناظر جمع ہو جائیں اور دل سے اور زبان سے اللہ کے اس خلیفہ اعظم اور اللہ کے اس وزیر اعظم اور اللہ کے اس دلیل اعظم کی ہم تعریف کریں. مل کر کہیں محمد سید القونین و ساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا مولا کریم. جن ہستیوں کا نام لیا گیا ہمارے منہ گندے ہیں لیکن وہ ہستیاں پاک ہیں, تیرے ذکر سے وہ پاک ہیں مولا کریم. ان کے طفیل حاضران محفل کے تمام جائز مرادوں کو قبول فرما. جو روحانی مریض ہے مولا کریم اسے شفا کامل عطا فرما. جو جسمانی مریض ہے تمام امراض جملہ سے شفا کاملہ نافیہ دافیہ مرہم فرما. رزق حلال میں مزید برکتیں وسعتیں, عزت میں مزید برکتیں وسعتیں مرحمت فرما. زمینی آسمانی تمام بلا و آفات سے محفوظ فرما. تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے کسی سے محبت کرنے کی اور تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے کسی سے دشمنی کرنے کا جذبہ ایمانی ہمیں مرحمت فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم.